أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ایک مرتبہ اور بلندتر صلوات.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
برادران عزیز، 23ویں شب قدر ہے، اور معتبر روایات کی روشنی میں احتمال یہ ہے کہ آج ہی اصلی شب قدر ہے، یعنی اس سال کی شب قدر یہی ہے. مقام شکر ہے کہ ہم سب ایک مسجد کی چھت کے نیچے جمع ہیں، اور وہ بھی ایک ایسی مسجد اور ایسی مجلس کہ جس میں نکہت ولایت پھیلی ہوئی ہے.
سبحان اللہ.
ممکن نہیں ہے کہ آج شب یہاں سے کوئی بے بہرا چلا جائے. انشاءاللہ آپ سب کی قسمتیں روشن ہیں، انشاءاللہ آپ کا یہ سال جو آج سے شروع ہو رہا ہے یہ مبارک سال ہوگا، روشن ہوگا. پروردگار ہمیں آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے امام زمانہ کی امیدوں پہ پورے اتر سکیں. سب سے بڑی چیز، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے بڑی چیز یقین ہے، دولت یقین. عام مومن کے لیے، عام مسلمان کے لیے سب سے بڑی چیز یقین ہے. اگر یقین کی دولت نصیب ہے تو عمل کی کمزوریاں انشاءاللہ دامن مغفرت سے ڈھانپ دی جاتی ہیں. ہم جیسے خاکی و خاطی لوگوں میں کون ہے جو میزان عمل پر پورا اتر سکے؟ ممکن نہیں، محال ہے، ناممکن ہے یہ سوچنا کہ ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہوگا جو میزان عمل الہی پہ پورا اتر سکے. جس مقام پر انبیاء استغفار کرتے ہوں، کیا انبیاء استغفار کرتے ہیں، اولیاء استغفار کرتے ہیں. وہاں یہ سوچنا کسی کا کہ ہم اپنی نمازوں کے سہارے سے، اپنے روزے کے سہارے سے، اپنی تلاوت کے سہارے سے، اپنے ذکر کے سہارے سے، اپنے حج کے سہارے سے، اپنے طواف و اپنی سعی کے سہارے سے، اپنی قربانیوں کے سہارے سے، ہم اس میزان عمل پر کھرے اتریں گے یا پورے اتریں گے، نادانی کی بات ہے. عمل کرتے رہیے، عمل ترک نہ ہو، کوشش ہو کوئی واجب ترک نہ ہو، کوشش ہو کوئی حرام سرزد نہ ہو، لیکن ان دونوں کے پیچھے، ان دونوں کوششوں کے پیچھے جو اصل چیز ہے وہ یقین حقیقت توحید پر. کوئی ہے جو خالق ہے، کوئی ہے جو مقدر ہے، کوئی ہے کہ جس نے ہدایت و تقدیر کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور یہ اس کا لطف ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنی تجلی، بے نہایت تجلی کو ہمارے لیے عام کر دیا ہے قرآن مجید کی شکل میں. کل گزارش کی تھی کہ قرآن مجید خود تجلی حق ہے. گواہی کس کی ہے؟ امیر المومنین علی ابن علی. یہ قرآن تجلی ہے، تمہارے رب نے اس کلام میں اپنی تجلی فرمائی، تجلی ظاہر فرمائی، اپنا جلوہ دکھایا ہے. کلام بھی جلوہ ہوتا ہے معشوق کا، کلام بھی تجلی ہوتی ہے، تجلی کی اور قسمیں بھی ہیں. اس قرآن مجید کے علاوہ جو مجسم تجلیاں ہیں، جو سب سے بڑا اسم ہے، اسم اعظم ہے اللہ سبحانہ و تعالی، اسم اعظم فی الحقیقت، اسم اعظم فی الواقع، اسم اعظم فی نفس الامر، جس کے علاوہ کوئی اسم اعظم متصور نہیں ہے، وہ خود ذات مبارک و مقدس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تعین اول، وہ تجلی اول، وہ فیض اول، دنیا حقیقت محمدیہ کو نہیں سمجھ سکتی. اس کائنات میں، یہ پوری کائنات مظاہر اسماء الہیہ ہے. ہر ہر شے یہاں کی مظہر ہے کسی نہ کسی اسم الہی کا. عالم اسماء و صفات، عالم ذات میں، عالم ذات میں صفتوں میں تزاحم نہیں ہے. ایک لفظ، یعنی وہاں عالم ذات میں صفات میں ٹکراؤ نہیں ہے. آپ کی زبان میں، عام زبان میں، صفات میں تزاحم نہیں، لیکن اس دنیا میں، اس عالم میں اسماء و صفات کے مظاہر میں تزاحم ہے. یہ یہاں کی مجبوری ہے، اس خاکنائے دہر کی مجبوری. جہاں تزاحم ہوتا ہے وہیں تقدیر و تدبیر کی ضرورت ہوتی ہے. توجہ ہے، تقدیر و تدبیر دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. تدبیر کا سوچنا تقدیر ہے، تقدیر پہ عمل کرنا تدبیر ہے. توجہ ہے؟ تقدیر تدبیر، سوچنا عمل کرنا، تدبیر ہے سوچے ہوئے منصوبے پہ عمل کرنا، عمل کا نام تدبیر. جب تدبیر کی منزل ہوتی ہے تو وہاں تزاحم ہوتا ہے. ایک ہی وقت میں ممکن نہیں ہے کہ رحمانیت کا بھی اظہار ہو، قہاریت کا بھی اظہار ہو. ایک ہی وقت میں ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی ذات قہار اسم مبارک قہار کا مظہر بھی ہو، اسم مبارک جبار کا مظہر بھی ہو، اور اسم مبارک رحمان کا مظہر بھی ہو، اسم مبارک رحیم کا مظہر بھی ہو. یہ ممکن نہیں. اسی لیے مقام ذات میں کتنے اسماء ہیں، کتنے اسماء ہیں کوئی گن نہیں سکتا، لیکن وہ تمام اسماء جب سمٹ کے ایک لفظ میں آتے ہیں تو وہ لفظ بنتا ہے اللہ جل جلالہ وعز اسمہ وعم نوالہ. اللہ، یہ لفظ اللہ میں جو جلال ہے، جو جمال ہے، جو جامعیت ہے، جو نورانیت ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں صرف لفظ مبارک اللہ میں. جہاں تک کائنات کی وسعتیں ہیں، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ سے روشنی پھیل جاتی ہے. ایک کلمہ لا الہ الا اللہ. کسی نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ آقا یہ بتائیے کہ فرش سے عرش تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ یہ سوال معصومین سے بار بار ہوا ہے، اور خود مولا سے متعدد بار الگ الگ سائل پوچھتے رہے. ایک سائل کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ جتنی دیر میں ایک مظلوم کی آہ عرش تک پہنچتی ہے، ایک آہ کا فاصلہ، مظلوم کی آہ. آج شب قدر ہے، یہ عہد کر کے اٹھیے گا کہ آپ کے ذریعے سے، آپ کی وجہ سے کسی دل سے آہ نہ نکلے. چھوٹی سی ایک شرط ہے، چھوٹی سی، بہت چھوٹی سی. ہم میں سے کسی ایک سے ایسا عمل سرزد نہ ہو، ایسی حرکت نہ ہو، ایسا جملہ ادا نہ ہو کہ کسی دل سے آہ نکلے. مظلوم کی آہ بڑے بڑے قصر کو ڈھا دیتی ہے. دوسرے مقام پر امام نے فرمایا کہ جتنی دیر میں کوئی شخص سجدے میں پیشانی رکھ کر تین مرتبہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ فاصلہ طے کر لیتا ہے زمین سے عرش تک. لا الہ الا اللہ، یہ سب حقائق ہیں. یہ سب سمجھنے کے لیے صرف ایک چیز شرط ہے، فطرت کا آئینہ صاف ہو. بس یہ قصہ کہانی تھوڑی ہے، یہ چیستا نہیں ہے، پہیلیاں نہیں بجھا رہا ہوں، یہ افیم کی گولی نہیں ہے، یہ حقائق ہیں، یہ سچائیاں ہیں. کوئی زیادہ نہیں، جو لوگ صرف نماز شب کے اخلاص کے ساتھ پابند ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب خاک شفا پر سجدہ کرتے ہیں، پیشانی رکھتے ہیں، تو اس وقت عالم میں کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی حجاب نہیں ہوتا. یہ اور بات ہے کہ جنہیں صاحب اسرار بنایا جاتا ہے ان کے لبوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے. یہ اللہ، کوئی حجاب نہیں ہوتا. یہ تو ہم عام مومنین کی بات کر رہے ہیں، امیر المومنین کی بات کریں گے تو کچھ اور کیفیت ہوگی. یقین ذات حق سبحانہ و تعالی پر، اس میں کوئی تزلزل نہ آئے. اس کے بعد دوسری چیز یقین حقیقت محمدیہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان دو چیزوں پہ جس کو یقین کامل حاصل ہو جائے، ممکن نہیں ہے کہ وہ اس تیسری حقیقت پہ یقین نہ لائے، وہ حقیقت مرتضویہ، حقیقت علویہ، حقیقت نفس رسول. علی ابن ابی طالب حقیقت میں نہیں بیان کر سکتا، نہ میں بیان کر سکتا ہوں نہ آپ سماعت فرما سکتے. ایک حدیث کتابوں میں ہے، چونکہ ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیے، ہر ایک کا مرتبہ معرفت الگ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا مرتبہ تحمل الگ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کی سوچ سمجھ الگ الگ ہوتی. کبھی کبھی میں ایک جملہ کہتا ہوں ممبر سے، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ 10 حضرات اس سے 10 الگ الگ مطلب لے کے گئے. اور جب وہ آ کے کبھی ان میں سے کوئی پلٹ کے ہم سے پوچھ لیتا ہے کہ آپ نے یہی کہا تھا نا، تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے کہا تو کچھ تھا. یہ سمجھے کچھ؟ اس لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب ایسے حقائق پہ گفتگو کی منزل آتی ہے. اور یہ جو تفرقہ ہے نا ملت میں، یہ جو انسانوں میں اتنے تفرقے ہیں، کس لیے؟ سب سمجھنے کی کمزوریاں ہیں، کہیں بیان کی کوتاہی ہوتی ہے، کہیں فہم کی کوتاہی ہوتی ہے، کہیں کسی سے بیان کرنے میں نقص رہ جاتا ہے، کہیں کسی سے سمجھنے میں نقص رہ جاتا ہے. اور جہاں بیان کا بھی نقص ہو اور فہم کا بھی نقص ہو، اس کے بعد اجتہاد کا سلسلہ چل پڑے. تو قیامت آ جاتی ہے جب جاہل اجتہاد کرنے لگے، جب ظالم اجتہاد کرنے لگے. اصل اجتہاد معلوم ہے کیا؟ کلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں لفظ اجتہاد آیا ہے. مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر لفظ اجتہاد آیا ہے. وہ کس معنی میں؟ بندگی حق میں اجتہاد کرنا، کوشش، کوشش، بندگی حق کی راہ میں کوشش. ولا یؤدی حقہ المجتہدون، اور اللہ کا حق مجتہدوں سے ادا نہیں ہو سکتا. یہ یعنی جتنی بھی کوشش کرے انسان، حق ادا نہیں ہو سکتا. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. کتنی کوشش کرے گا انسان، سر کٹا دے رہا ہے حق میں، تب بھی حق سبحانہ و تعالیٰ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اسی کی دی ہوئی چیز تھی، اسی کی بارگاہ میں نظر کر دی، اپنے پاس سے کیا لائے؟ توجہ ہے. اجتہاد، اصل اجتہاد طاعت حق سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں. اور اگر انحراف کی راہ میں اجتہاد شروع ہو جائے، جو کہ ہوا، جس کے متعلق بہت لطیف طنز کیا ہے غالب نے، پورے دیوان غالب کو الگ رکھ دیجئے اور یہ دو شعر غالب کے الگ، جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہے. غالب کہہ گئے یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن نے دی علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو. یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن نے دی علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو. یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، برا نہ مانی اگر ہم برا کہیں اس کو. یہ کوئی اور نہیں، یہ غالب کا شعر، یہ غالب کا شعر ہے. اور میں بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اجتہاد شروع ہوا تھا جس سے ہمارے بعض مومنین آج تک متنفر ہیں اور بجا متنفر ہیں, وہ اجتہاد وہ ہے جو حق کے مقابل میں ہے, وہ اجتہاد وہ ہے جو قرآن کے مقابل میں ہے, وہ اجتہاد وہ ہے جو نص کے مقابل میں ہے, وہ اجتہاد وہ ہے جو قول پیغمبر کے مقابل میں ہے, وہ اجتہاد وہ ہے جو معصوم کے مقابلے میں, معصوم کے مقابل میں کوئی اجتہاد ممکن نہیں. جو معصوم کہہ دے وہ حق, حق اجتہاد وہ ہے, بر حق اجتہاد وہ ہے, حق کی راہ میں اجتہاد وہ ہے جو قول خدا قول معصوم سیرت پیغمبر سیرت معصوم کی روشنی میں حق کی بندگی کی خاطر کیا جائے, جس کی ایک روایت ہے علامہ صدوق سے لے کر بلکہ ان سے پہلے سے لے کر اور علامہ کلینی سے لے کر اور آج تک آیت اللہ العظمہ سیستانی تک آیت اللہ العظمہ بشیر نجفی تک, یہ جتنے ہمارے مراجع کرام ہیں یہ اس مدرسہ اجتہاد کے نمائندے ہیں جو برحق مدرسہ اجتہاد ہے, یہ باطل مدرسہ اجتہاد نہیں ہے, اس لیے کہ اجتہاد کرتے ہیں بندگی حق کی خاطر, کہ خود بھی بندگی کریں اور دوسروں کو بندگی کا راستہ دکھائیں, یہ ہے بندگی کا راستہ. بہرحال یہ بات درمیان میں آ گئی, یہ بات درمیان میں آ گئی. اصل عرض یہ کر رہا تھا کہ فہم متفاوت ہے, سمجھ لوگوں کی متفاوت ہے, عقل متفاوت ہے, الگ الگ درجے ہیں لوگوں کے سمجھنے کے سوچنے کے. جب سوچ اور سمجھ کے درجے الگ الگ ہوں تو گفتگو مشکل ہو جاتی ہے. اور یہ کہاں تک الگ الگ ہیں, یہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کوئی بھی دو انسان ایک جیسے خلق نہیں فرمائے, یہ بات میں آپ کے سامنے مقرر عرض کر چکا ہوں, مقرر عرض کر چکا ہوں, یہ حقیقت ہے. بلکہ میں نے یہ بھی جملہ عرض کیا تھا کہ آپ کسی چمن میں چلے جائیے, گھاس کی کوئی دو پتیاں ایک جیسی آپ لا کے نہیں دکھا سکتے, کوئی دو پنکھڑیاں گلاب کی ایک جیسی نہیں دکھا سکتے, بظاہر آپ ایک جیسی سمجھیں گے حقیقتاً وہ ایک جیسی نہیں, اس لیے کہ وہ کارخانے تخلیق حق ہے, وہاں تجلی میں تکرار نہیں ہے, وہاں مقرر ارشاد کچھ نہیں ہوتا, مقرر ارشاد تو وہاں ہوتا ہے کہ جہاں سرمایہ تھوڑا سا ہو محدود ہو. کوئی شاعر ہے کتنا شعر کہے گا بھائی, کتنا شعر کہے گا, وہ ایک غزل کہہ لی اور اس مشاعرے میں بھی سنا دی اس مشاعرے میں بھی سنا دی, یہاں سے بھی لفافہ لے لیا وہاں سے بھی لفافہ. اب تو شاعروں کی طرح خطیب بھی کرنے لگے ہیں, سوز خان نوح خان سبھی کا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے خدا سب کو برکتیں عطا فرمائے, لیکن خدا رزق سخن ارزانی فرمائے. یہ انسان ہے محدود, اس کی سوچ محدود ہے, اس کا سخن محدود ہے, اس کی قوت محدود ہے, اس کا علم محدود ہے, اس کی قدرت محدود ہے, تو یہ مقرر چیزیں پیش کرتا ہے. مگر وہ خالق کائنات, اس کے یہاں کوئی چیز مقرر نہیں ہے. جب کوئی چیز مقرر نہیں ہے تو کسی دو انسان کی ذہانتوں کا بھی ایک درجہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اس بات کو سمجھیے گا. جب درجے سوچنے اور سمجھنے کے الگ الگ ہوں تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ نیچے کے درجے پر رہنے والا اپنے سے بلند درجے والے کی بات کبھی سمجھ نہیں سکتا. نیچے والا اوپر والے کی سمجھ میں آئے گا مگر اوپر والا نیچے والے کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. اچھا اسے کئی سطح پہ سمجھا جا سکتا ہے. بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے کیا ایک بالغ کی کیفیتوں کو سمجھ سکتا ہے؟ کتنے ہی ذہین صحیح, کتنا ہی بریلینٹ, لیکن جب وہ نابالغ ہے تو بالغ کی کیفیت نہیں سمجھ سکتا, تو سمجھ نہیں سکتا. جس طرح کمتر درجے پر رہنے والا, اسی طرح کمتر درجے پہ رہنے والا برتر درجے پر پہنچ جانے والے کی کیفیتوں کو سمجھ نہیں سکتا. اسی طرح عام انسان ایک ولی حق کی کیفیتوں کو سمجھ نہیں سکتا، عام انسان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا. اسی ضمن میں وہ حدیث آئی ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان، اگر ابو ذر کو علم ہو جاتا کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو کہتے یہ کافر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسے مقامات پر حجاب بھی لطف الہی ہے. حجاب بھی لطف الہی ہے، اور چونکہ حجاب لطف الہی ہے اس لیے وہ تمام راز کی باتیں حجاب میں کرتا ہے، اسی لیے تمام قضاء و قدر کے فیصلے شب میں کرتا ہے. لطف ہے اس کا کہ اس نے شب قدر مقرر فرمائی. شب کیوں؟ کسی حد تک تو بات واضح ہو گئی، لیکن میں نے ایک دو دن پہلے آپ سے کہا ہے کہ دیکھیے آپ ادب کا مطالعہ، شاعری کا مطالعہ ضرور کیا کیجیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے. کیوں کہی میں نے یہ بات؟ یہ جو زبان ہے نا، یہ کتنی بڑی نعمت حق ہے سبحانہ و تعالی. یہ زبان، ہم آپ گفتگو کرتے ہیں، اپنے دل کی کیسی کیسی باتیں کیسے کیسے جملوں میں ادا کر دیتے ہیں، توجہ ہے؟ کیسی سنگین باتیں کیسے لطیف جملوں میں ادا ہو جاتی ہیں، کیسی وزنی باتیں کیسے ہلکے لفظوں میں ادا ہو جاتی ہیں. کیا چیز ہے یہ نعمت سخن بھی، کیا چیز ہے یہ لفظوں کا سرمایہ بھی. آپ کے سونے چاندی کے سکوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے یہ لفظوں کے سکے، یہ الفاظ کہیں زیادہ قیمتی. پھر یہ الفاظ اگر جذبات اور افکار کی بھٹی میں تپ کر نقد سخن کی منزل پہ پہنچ جائیں، جسے نقد سخن کہتے ہیں، تو وہ نقد سخن وہ ہے جس میں زندگی کے تجربے جذب ہو جاتے ہیں، تو بات سمجھ میں آتی ہے. اسے سمجھنے کی کوشش کی، اس لیے میں نے کہا تھا کہ میر تقی میر کو پڑھیے سمجھیے. لوگ کہیں گے شب قدر میں یہ کہہ رہے ہیں میر تقی میر کو پڑھیے، آج ابھی نہ پڑھیے گا، زندگی کے نصاب میں انہیں رکھیے. غالب کو پڑھیے، حافظ کو پڑھیے، شیکسپیئر کو پڑھیے، انہیں پڑھیے گا تو آپ کی زندگی میں ایک شائستگی پیدا ہوگی، اور آپ اس قابل ہوں گے، اس قابل ہوں گے، ذہن اس قابل ہوگا کہ معصومین کی حدیثیں سمجھ سکے، اس میدان میں پہنچ کر کوشش کر سکے. قرآن مجید بھی الفاظ کا مجموعہ ہے، آپ جب الفاظ سے معاملہ کرنا سیکھ جائیں گے تب نہ قرآن مجید سمجھنے کے اہل ہوں گے. اب جب آپ اس منزل تک پہنچیں گے تو چند جملے عرض کر رہا ہوں، آپ کو معلوم ہے آپ حضرات حافظ کی غزلیں سنتے ہوں گے یا میر کی غزلیں یا خیام کی رباعیاں. جب ایک عارف شاعر، متقی شاعر، میر تقی میر بہت متقی شخص تھے، میر تقی میر کی بیٹی کی گواہی ہے کہ میرے بابا کی قبر پر دعا مستجاب ہوتی ہے. متقی شاعر تھے، متقی شاعر، سید متقی. جب ان کے ہاں غزلوں میں زلف کا تذکرہ ہوتا ہے اور چہرے کا تذکرہ ہوتا ہے اور آفتاب کا تذکرہ ہوتا ہے، مہتاب کا تذکرہ ہوتا ہے، اور زلف کو شب سے استعارہ کرتے ہیں، شب کو زلف سے استعارہ کرتے ہیں، چہرے کی روشنی کو روز صبح سے استعارہ کرتے ہیں، صبح کے لیے چہرے کی روشنی کا استعارہ کرتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ خود انسان, میں کئی دنوں سے عرض کر رہا ہوں, خود انسان اس کائنات کی سب سے عظیم حقیقت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے تمام تر صفات اس انسان میں ودیعت کرنے کی گنجائش رکھی ہے. توجہ ہے, اس لیے اس کے وجود میں ایک ایک چیز معنویت رکھتی ہے, ایک ایک چیز کسی حقیقت کا استعارہ ہے. یہ زلف عالم صفات کا استعارہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے صفات, جب صفات حق کی بات شاعری کی زبان میں کی جاتی ہے تو زلف کا حوالہ دیا جاتا ہے. معلوم تھا آپ کو؟ یہ ہو سکتا ہے لوگوں کو معلوم ہو, میں تو کسی اور اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ کیا معلوم تھا آپ کو. ظاہر ہے جو اہل ادب ہیں انہیں معلوم ہے. میں یہاں پر ٹھہر کر ایک شاعر کے دو مصرے سنا دوں تاکہ پہلے شب سمجھ میں آئے, پھر شب قدر سمجھ میں آئے, پھر آپ پوری معنویت کے ساتھ مصلے پہ جا کے بیٹھیں. ہمارے استاد بزرگوار تھے شعر و ادب کے سلسلے میں علامہ جمیل مظہری, انہوں نے کبھی ایک غزل کہہ دی تھی اور اتنی مشہور ہوئی, اتنی مشہور, ان کی زندگی میں وہ ہائی اسکول سے لے کے پوسٹ گریجویٹ تک یونیورسٹیز کے نصاب میں شامل ہو گئی, پڑھائی جاتی تھی باقاعدہ. میں نے خود اسے پڑھا ہے نصاب میں. وہ مجھ سے کہنے لگے ایک بار خود کہ میاں یہ غزل, یہ مطلع, اس غزل کا مطلع صرف کہنے لگے, یہ مطلع کم وقت مجھ سے زیادہ مشہور ہو گیا. مجھ سے بھی زیادہ مشہور ہو گیا. خود شاعر جمیل مظہری کہیں یہ مطلع مجھ سے بھی زیادہ مشہور ہو گیا. بہت سے لوگوں کو میرا نام نہیں معلوم, مجھے نہیں جانتے, یہ مطلع ان کی زبان پہ ہے. دیکھیے دونوں مطلعے آج سمجھنے کی, مطلع تو خیر کیا سمجھاؤں گا, دونوں مطلعوں میں ایک ایک لفظ ہے جو آج کی شب سے متعلق ذہن کو ادبی اعتبار سے آمادہ کر سکتا ہے کچھ سمجھنے کے لیے. ایک مطلع میں قدر ہے اور ایک میں شب و گیسو ہے. فرماتے ہیں, بقدر پیمانۂ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا, اگر نہ ہو یہ فریب پہ ہم تو دم نکل جائے آدمی کا. انسانوں میں ہوتا ہے کبھی کسی کو ڈپریشن ہے اور کبھی سوچتا ہے کہ مجھ سے بڑی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں دنیا میں. کبھی سمجھتا ہے کہ میں تو کچھ ہوں ہی نہیں اور بس دل ڈوبنے لگتا ہے, اور کبھی سوچتا ہے کہ میرے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں کائنات میں. یہ ہر فرد اس سے گزرتا ہے. اس نفسیاتی حقیقت کے پیچھے جو الطاف الہیہ ہیں, جو حکمتیں ہیں, جو مصلحتیں ہیں, جو مشیتیں ہیں, وہ اپنی جگہ. اس پوری نفسیاتی حقیقت کو شاعر نے ان دو مصروں میں بیان کیا کہ بقدر پیمانۂ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا, اگر نہ ہو یہ فریب پہ ہم تو دم نکل جائے آدمی کا. اگر اس ڈپریشن کے بعد فوراً سہارا نہ مل جائے تو آدمی تو خودکشی کر لے گا, ختم ہو جائے گا. اس مطلع کو کہے ہوئے یہ مطلع مشہور ہوا جو میں نے عرض کیا کہ یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا تھا سب کچھ. اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ یہ مطلع کمبخت مجھ سے زیادہ مشہور ہو گیا ہے, اس لیے میں نے ایک اور مطلع اسی زمین میں کہا ہے. اب جو انہوں نے کہا یہ تو بیسویں صدی کی زبان ہے. یہ زبان جس مطلع کو ابھی میں نے سنا یہ بیسویں صدی کی زبان ہے, یہ دراصل غزل کی زبان نہیں ہے, یہ تو دانشوری کی زبان ہے جو غزل میں استعمال ہوئی ہے. یہ فلسفے کی زبان ہے, نفسیات کی زبان ہے جو غزل میں استعمال ہوئی ہے. اس کے پورے 50 سال کے بعد انہوں نے دوسرا مطلع کہا جو کلاسیکی ذوق کا تھا, حافظ شیرازی جس زبان میں غزل کہتے تھے اس انداز کا. یعنی بجائے اس کے کہ وہ 21ویں صدی کی زبان کہتے, وہ 16ویں 17ویں صدی کی زبان استعمال کی, مگر کوئی مصلحت تھی, کوئی سبب تھا. وہاں لفظ گیسو استعمال کیا انہوں نے. فرمایا ہے کہ وہ ایک گیسو مشکبور ہزار عالم غنودگی کا, وہ ایک گیسو مشکبور ہزار عالم غنودگی کا. جمیل اگر تم بھی جمیل اگر نیند چاہتے ہو تو تم بھی سودا کرو اسی کا. وہ ایک گیسو مشکبور ہزار عالم غنودگی کا, یہ کسی دنیاوی معشوق کا گیسو نہیں ہے. وہ ایک گیسو مشکبور ہزار عالم غنودگی کا, جمیل اگر نیند چاہتے ہو, یہ نیند غفلت کی نیند نہیں ہے, سکون کی نیند ہے, اطمینان کی نیند ہے. اطمینان نفس بشری کو تبھی ملے گا جب گیسو فطرت کی آغوش میں سونا نصیب ہوگا, جب عالم صفات کا ادراک ہو جائے, صفات حق, صفات اللہ سبحانہ و تعالی. یہ صفات حق, یہ گیسو, یہ زلف, اس سے استعارہ کرتا ہے شاعر شاعر عرفان شب سے, لفظ شب. اور اسی بنا پر قرآن مجید کی تفسیر عرفانی لکھنے والے سورہ واللیل کی تفسیر جب لکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں واللیل سے مراد کچھ اور ہے. والضحا سے مراد کچھ اور ہے. چہرہ مصطفیٰ ہے والضحا جس کا نام ہے, وہ زلف مصطفیٰ ہے واللیل جس کا نام ہے. یہ سب شاعری نہیں ہے, یہ میں عرض کر رہا ہوں. لوگ اسے سمجھتے ہیں شاعری, یہ سب شاعری نہیں ہے. بس چند جملوں میں بحث کو سمیٹوں. شب قادر وہ شب ہے جس میں پروردگار اپنے صفات کی تجلی فرماتا ہے. بندے اگر اپنا دامن دل پھیلا کر بیٹھ جائیں, تجلی کو جذب کریں, تو پھر دیکھیں کہ ان بندوں میں کیا کیا صفتیں حق کی پیدا ہوتی ہیں. کس کی صفتیں؟ حق کی صفتیں. وہ عالم ہے, آج کی شب وہ علم کی تجلی فرمائے گا. شرط یہ ہے کہ کوئی علم حاصل کرنے کی نیت لے کر آئے, یہ ارادہ ہو ہمیں علم حق سے فائدہ اٹھانا ہے. وہ رحمان ہے, وہ اپنی رحمانیت کی تجلی فرمائے گا. وہ رحیم ہے, وہ اپنی رحیمیت کی تجلی فرمائے گا. وہ کریم ہے, وہ اپنے کرم کی تجلی فرمائے گا. وہ رزاق ہے, وہ اپنی رزاقیت کی تجلی فرمائے گا. اور یہ سب تجلیاں پہنچتی ہیں ہر بشر تک, مگر بواسطہ ولی برحق.
نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, صلوات پر محمد و آل محمد.
عرش حق سے تجلی ہوتی ہے قلب مصطفیٰ پر, قلب مصطفیٰ سے تجلی آگے بڑھتی ہے دست مرتضیٰ سے آگے بڑھتی ہے, دست مرتضیٰ سے آگے بڑھتی ہے تو ہر عہد کے ولی تک پہنچتی ہے. آج بھی جان مصطفیٰ موجود ہے. آج جو شب قدر ہے وہ یوں ہی شب قدر نہیں ہے. شب قدر اس لیے قائم ہے کہ کوئی قائم ہے. اگر وجود مبارک و مقدس حضرت حجت عجل اللہ تعالی تو شب قدر کے کوئی معنی نہیں ہے. اس لیے اس پورے سلسلے پر یقین, اس پورے سلسلے پر اعتماد, اس پورے سلسلے سے توسل, حضرت حجت سے توسل, حضرت عسکری علیہ السلام سے توسل, حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے توسل, پورے سلسلے سے توسل لازمی ہے. تب شب قدر روشن ہوگی, غفلت نہ رہ جائے, غفلت نہ رہ جائے. انشاءاللہ آپ سب حضرات پہلے سے متوجہ ہیں ان حقائق کی طرف، لیکن تذکر کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. اور اب بس ایک جملہ عرض کر لوں، اسے قبول کر لیجیے، سن لیجیے، باقی باتیں رہ گئیں. یہ سب تو تمہید، یہ سب تمہید ہی ہے، ابھی تفسیر سورہ قدر تو بہت باقی ہے. ایک ہے شب قدر اور ایک ہے شب اسراء و معراج، وہ بھی شب ہے یہ بھی شب. فرق کیا ہے دونوں شبوں میں؟ اتنی دیر سے جو ادبی گفتگو یا ادبی رنگ میں کچھ گفتگو ہو رہی ہے، تو میرا خیال ہے اس جملے کو قبول کرنے کے لیے آپ کا ذہن آمادہ ہو گیا ہوگا. جب کسی صاحب الامر کو سرچشمہ اقدار تک لے جایا جائے تو شب معراج ہوتی ہے. جب فیضان اقدار کو صاحب الامر تک لایا جائے تو شب قدر کہلاتی ہے. توجہ ہے، جب کسی صاحب الامر کو لے جایا جائے سرچشمہ اقدار تک، وہ ہے شب معراج. جب فیضان اقدار کو صاحب الامر تک لایا جائے وہ ہے شب قدر. توجہ ہے، دونوں کے لیے شب ضروری ہے، دونوں کے لیے شب ضروری ہے. اور یہ یاد رہے، ایک جملہ عرض کروں اور، کہ یہ شب قدر ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی، جب تک کارخانہ قدرت قائم ہے، جب تک یہ کائنات قائم ہے، جب تک فیض اس فیاض کا جاری ہے، اس وقت تک شب قدر قائم رہے گی. اب دل جگر تھام کے بیٹھیے گا، جملہ عرض کر رہا ہوں، شاید مجھ سے پہلے کسی نے نہ کہا ہو اور شاید میرے بات کہنے کے لیے بھی کسی کو بڑی جرأت کرنی پڑے. ہمیشہ شب قدر رہی ہے، ہمیشہ شب قدر رہے گی. ہمیشہ شب قدر رہی ہے، ہمیشہ شب قدر رہے گی. اور جب ہمیشہ شب قدر رہے گی تو ہمیشہ کوئی وہ ذات رہنی چاہیے جس تک فرشتے اور روح نازل ہوں. اور ہمیشہ جب شب قدر تھی تو کوئی ذات رہنی چاہیے جس پر فرشتے اور روح نازل ہوں. آج بھی ایک صاحب الامر موجود ہے، اور جب پیغمبر کی بعثت نہیں ہوئی تھی بس زحمت اس جملے کے لیے دی تھی. اب میرے خلاف جتنے فتوے دینے ہو دے لیجئے گا اطمینان سے، پیغمبر مبعوث نہیں ہوئے ہیں ابھی. جناب عیسیٰ کے بعد پیغمبر تک کوئی شب قدر رہی یا نہیں رہی؟ رہی یا نہیں رہی؟ ہم کیسے پہچانیں کہ شب قدر میں ولی حق کون تھا؟ کیسے پہچانیں کہ ولی حق کون تھا؟ ہم مجبور ہیں اسی کو ولی حق مانیں گے جس کی زبان پر کلام حق آ جائے، جس کی زبان پر اسرار حق آ جائیں. جب بعثت سے 30 برس پہلے کوئی اعلان کرے کہ دیکھو یہ بچہ نبی ہونے والا ہے، تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہیں یہ وہی ذات تو نہیں ہے جس کے پاس ملائکہ نازل ہوتے ہیں. جب کوئی کہے کہ دیکھو اس کا وصی تمہارے بطن سے پیدا ہوگا، ہم سوچنے پہ مجبور ہیں یہ جملہ کسی کی زبان سے ادا کیسے ہو سکتا ہے اگر وہ صاحب شب قدر نہیں ہے.
اسلام بلند نعرہ حیدری، نعرہ حیدری.
اللہ 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 اللہ
کتنے غفلتوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں، کہاں ہیں، کیا بحثیں کرتے ہیں، ممبروں سے آ کے ایمان ابو طالب ثابت کرتے ہیں، جو ولی حق ہے، حامل اسرار ہے، صاحب لیلۃ القدر ہے، اس کے لیے بحث کرتے ہیں، مومن تھے، غیروں کو جانے دیے، غیر تو غیر ہیں، اپنوں کی معرفت کا درجہ کتنا ہے؟ آپ خوب زور زور سے اٹھ کے نعرے لگاتے ہیں، داد دیتے ہیں، کیا مولانا نے کیا عمدہ ایمان ثابت کیا ہے، کیا ثابت کیا ہے؟ کچھ لوگ اپنے القاب میں لکھا کرتے ہیں کہ یہ وکیل اہل بیت ہیں یا ایمان ابو طالب ثابت کرنے کی ڈگری خاص ان کے پاس ہے، نعوذ باللہ، حضرت ابو طالب حامل وصایا انبیاء، نبیوں کی وصیتوں کے حامل، رسولوں کے اسرار کے حامل، اپنے وقت میں صاحب لیلۃ القدر، وہ تھے ابو طالب، اور ان کی نسل میں آج بھی ایک جان ہے ابو طالب، صاحب لیلۃ القدر ہے، جس کی سمجھ میں آتا ہے آتا ہے، نہیں آتا ہے ہم بس دعا کر سکتے ہیں، پروردگار دنیا کو اپنی فیضان شب قدر سے مستفیض فرما، پروردگار ہمارے مراتب معرفت میں اضافہ فرما، پروردگار اپنے ولی حق کو حجت عصر کو ہمارے اعمال سے خوشنود فرما، پروردگار ان کے طفیل میں ہمارے اس ذکر کو قبول فرما، پروردگار ہمارے علم میں برکت عطا فرما، ہمیں قوت عمل عطا فرما، معبود جتنا علم دے اتنی عمل کی سکت عطا فرما، پروردگار ہم تیرے اختیار میں ہیں، پروردگار ہم تیرے اختیار میں ہیں، معبود ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچا لے، پروردگار ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن فرما، پروردگار ہماری شب قدر کو منور فرما، پروردگار ہمارے ہاتھوں سے کبھی دامن ختم نبوت نہ چھوٹے، پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت علی ابن ابی طالب پر گامزن رہے، پروردگار اپنے ولی عصر کو ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و عدالت و رافت کا پرچم لہرا دے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔